آپ کے چچا عباس کو پکڑ کر کے ان کی دعا سے بارش طلب کر رہے ہیں تو وہ بہتری ہو رہی ہے پیارے رسول کی شان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام واضح طور پر یہی سمجھتے تھے, خلیفہ راشد, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, تمام صحابہ, کسی سے یہ ثابت نہیں کہ ایسے موقع پر آ کر کے پیارے رسول سے انہوں نے دعا طلب کی, بلکہ زندہ آدمی کی دعا یہ ہے مشروع, اور زندہ آدمی کی دعا کے ذریعے سے حاجت طلبی یہ چیز مشروع ہے. آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالی ہمارا یہ کام مکمل کر دے. لیکن اگر کسی پیر کی قبر پر جا کر کے کہتے ہیں, پیارے رسول کی قبر پر جا کر کے کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی, تو پھر کسی پیر یا کسی ولی یا کسی مردے کی کیا حقیقت ہے, یا کسی درخت یا حجر یا شجر کی کیا حقیقت ہے؟ اس وجہ سے یہاں مسلمانوں کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع لینا چاہیے کہ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اور تمام امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو خیر کی کا الہام کرتا تھا اللہ تعالیٰ, ان کے دل میں خیر ڈالتا تھا. انہ من کان من قبلک و کان فی من قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی فہو عمر, اگر کوئی ایسا ہے میری امت میں تو عمر بن خطاب ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتا ہے, نیک کام کی توفیق دیتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیارے رسول کی قبر پر جا کر کے پیارے رسول سے دعا یا استسقاء کرنے کی طلب نہیں کی, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پکڑ کر کے, اور لفظ جو آیا ہے اللہم انا کنا نستسقی بنبیہ کا, لفظ دوسری حدیث میں آیا ہے, حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تیرے رسول پیارے رسول ہم میں زندہ تھے تو پیارے رسول کے ذریعے سے ہم آپ کی دعا کے ذریعے سے ہم پانی طلب کرتے تھے, بارش طلب کرتے تھے. والآن نستسقی بعم نبیہ کا, آج ہم تیرے پیارے رسول کے چچا کی دعا سے بارش طلب کر رہے ہیں. جس سے معلوم ہوا کہ آپ زندہ کسی زندہ آدمی کی دعا سے اپنے لیے خیر کی طلب کر سکتے ہیں, لیکن کسی پیر کی قبر پہ جا کر کے یا کسی ولی کی قبر پہ جا کر کے, ہر مسلمان ولی ہے, کسی بھی مقبور یا کسی پتھر یا درخت یا اور کہیں, جیسے بہت سی چیزیں لوگ بنا رکھتے ہیں, پہاڑ کو اور سب چیزیں, کہیں بھی جا کر کے اگر کوئی طلب کرا تو یقیناً یہ شرک کا مرتکب ہے, اور صرف اللہ کے ہاں ایسا بڑا گناہ ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہم انا نتوسل اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس طرح کا استسقاء کیا اور بارش اللہ کے مدد سے نازل ہوئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے طلب کرنے کا مطلب دوسرے روایات میں واضح طور پر آیا کہ ان سے دعا کی طلب کر سکتے ہیں, یہی سنت رہی ہے صحابہ کرام کی. اور اسی طرح حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک بار بہت سخت تحت پڑا, ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے لوگوں کو توبہ استغفار کی تلقین کی, اللہ کی طرف رجوع کرنے اور صدقہ خیرات کی تلقین کی. اس کے بعد کہتے ہیں این یزید الاسود بن یزید, اسود بن یزید ایک تابعی تھے, صحابی نہیں تھے, دیکھیے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کسی زمانے میں بھی ہم, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں خیر ہر زمانے میں رہے گا, صحابی پیارے رسول کو دیکھنے والے وہ ایک تابعی سے دعا طلب کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اسد بن یزید کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہاں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ, ممبر پہ اپنے پاس بیٹھا کر کے کہا ارفع یدیک یا اسود, اے اسود بن یزید اپنے دو ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور دعا طلب کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش سے, دعا طلب کی, انہوں نے دعا کی اور بارش طلب کی, فوری طور پر بارش کا نزول ہوا. یہ تھا طریقہ صحابہ کرام کا, ایک دوسرے سے زندہ آدمی سے دعا کرا کر کے اپنے لیے خیر کی طلب, یہی اس کو مشہور سمجھتے تھے. اگر یہ چیز جائز ہوتی کہ پیارے رسول کی وفات کے بعد آپ کے قبر پر جا کر کے یا حضرت حمزہ کے قبر پر, حضرت ابوبکر کی قبر پر جا کر کے اگر یہ چیز حاصل ہوتی تو پھر ان سے کم درجے کے لوگوں کے پاس جا کر کے یہ چیز طلب نہ کرتے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس باب کو تھوڑا سا نظر ثانی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. وعن انس رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصابنا ونحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر, ایک بار ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش نازل ہوئی, فحسر ثوبہ, پیارے رسول نے اپنے کپڑے کو موڑا اور اپنے جسم کو کھول دیا, حتی اصابہ من المکر، یہاں تک کہ بارش آپ کے جسم میں لگ گئی. یہ سنت. وقال انہ حدیث احد عند ربہ، اور آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ابھی ابھی آ رہی ہے، گویا ایک رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اس رحمت کو ہم قبول کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ بارش جب ہو آدمی پہلی بارش کے بارے میں خاص طور پر آدمی ہاتھ کھول لے، سینہ کھول لے اور اس کا استقبال کرے. اس کو استقبال کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ بارش کا استقبال یہ مشروع ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ دعا تین جگہوں پر قبول ہوتی ہے، ایک اذان کے وقت، دوسرے جب کہ لوگ جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو گفتگو ہو رہے ہوں، اور تیسرے بارش کے نزول کے وقت. بارش کے نزول کے وقت خصوصی دعا آدمی کرے. یہ سب موعدے قبول دعا ہیں. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جسم کو کھول دیتے تھے، اسی طرح دعا بھی فرماتے تھے. یہ چیز مشروع ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا راى المطر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو دعا فرماتے تھے اللہم طیبا نافعا، اللہم طیبا. طیبا عربی کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، اس کے لیے کوئی فعل ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجعلہ طیبا، اے اللہ تعالیٰ اس کو مناسب طور پر بارش نازل پر بارش بنا، نافعا نفع بخش بنا، کیونکہ بارش کے ذریعے سے لوگ ڈوب بھی جاتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے دوسری دعا میں فرمایا نافعا غیر ضار، عاجلا غیر عاجل، اے اللہ تعالیٰ بارش کو نفع بخش بنا، نقصان دہ نہ بنا، اسی طرح جلدی نازل فرما، دیر نہ کر. تو یہ بھی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ کسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی وغیرہ دیکھتے تھے تو آپ گھبرا جاتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خیر دے اور اس کی شر دے. تو جس چیز اس کے شر سے بچا، جس چیز میں خیر اور شر دونوں پہلو ہے، آدمی کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر دے اور اس کے شر سے بچا. شادی کے وقت بیوی کی چوٹی پکڑ کر کے کوئی جانور اگر کسی نے خریدا ہے تو اس کو اس کی چوٹی پکڑ کر کے کہے کہ اللہم آتنی خیرہا و خیرہ ما جملت علیہا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خیر کو دے، اور جس خیر پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، جبلت ہوئی ہے، فطرت جس چیز جس خیر پر ہے، اس کو ہمیں اس سے نواز، اور جو برائی اس کے اندر ہے اس سے بچا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اس وجہ سے جس چیز میں بھی خیر اور شر کا دونوں پہلو ہو تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر دے اور اس کے شر سے بچائے. گاڑی خریدی، اس میں دونوں پہلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی کام کیا دونوں پہلو ہوتا ہے، دعا کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تاکہ ایک حفاظت ہو جائے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے طلب سقیہ اور بارش کے طلب میں جو دعا فرمائی اس کے الفاظ یہ تھے اللہم جللنا صحابا. جلل کے معنی ہوتے ہیں، جل کہتے ہیں جانور کے اوپر یا کسی آدمی کے اوپر ہانک دیا جائے کسی چیز سے، اس کو کہتے ہیں جل. یا جانور کی پیٹ پر ایک چیز ہوتی ہے زین کے اوپر لمبی چادر ہوتی ہے، اس کو جل کہتے ہیں. اونٹ پر یہ طریقہ تھا لگانے کا، اسی طرح گھوڑوں پر. تو پیارے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں بدلیوں سے ڈھانپ دے. جب بدریاں پورے طور پر گھیر لیتی ہیں تو ان سے بارش کا زیادہ سے زیادہ امکان ہوتا ہے، اور اس بارش بدلی کا وجود بنفسی ہی پورے علاقے میں مفید ہوتا ہے. اگر کہیں بارش ہو اور ایک اسی پر دھوپ دوسری طرف سے آ رہی ہو تو وہ اتنا مفید نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ پورے طور پر بدلی اگر ڈھانکے رہے پھر آہستہ آہستہ بارش ہو تو پھر کھیتی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا اللہم جللنا صحابا کثیفا، گاڑھی بدلی، موٹی بدلی، ہلکی بدلی سے بارش کا امکان کم ہوتا ہے. فصیفا، تیز آواز والی، دلوقا، اس میں بھی ہے دلوق کے معنی چمکنے والی، رحوقا چمکنے والی یا ہنسنے والی، گویا اس کا ترجمہ یہ ہوا، یعنی یہ کہ جس میں گرج اور چمک ہو. دلوقا جس میں گرج ہو، رحوقا جس میں چمک ہو. تم ترونا من حرزازن خط ختم، اس کے ذریعے سے ہمیں بڑے بوند والی بارش نازل فرما، اور چھوٹی بود والی بارش نازل کر رہا ہے. سج نیاز الجلال مستقل طور پر وہ دیر تک قائم رہے یا عزل جلال اور اکرام. یہ پیارے رسول کی دعا تھی. ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے جس طرح اور دوسرے دعائیں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں. استسقاء کے وقت یہ سب دعائیں مشروع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کے ان مبارک الفاظ ہی کو ادا کرنا زیادہ مناسب ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج سلیمان علیہ السلام یستسقی. اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تو ہے, اسی طرح استسقاء کی مشروعیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی ہے اور تمام دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی رہی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے, استسقاء کی دعا کے لیے یا نماز کے لیے. فرعہ نملۃ مستلقیۃ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو تمام دنیا پر تھی, جانوروں پر اور اسی طرح جنوں پر بھی تھی. جیسا چاہتے ہر ایک سے مخاطب ہوتے, ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے. اور حضرت داؤد جو آپ کے والد تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ, ان کے لیے لوہا کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر رکھا تھا. یہ ان کا معجزہ تھا, جس طرح چاہتے اس کو اپنے ہاتھ سے بغیر گرم کیے ہوئے پھیلاتے, گول بناتے, لمبا بناتے, پترا بناتے اس کا, اور اس سے ذرا بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیے دعا تھے, رب حبل ملک اللہ بغیل احد بعدی, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کوئی کسی کو وہ بادشاہت نہ ملے. صحیح حدیث میں بھی ہے, پیارے رسول نے بھی اس کی تفسیر یہی کی ہے. جب شیطان آیا تھا نماز کی حالت میں آپ کو دھوکہ دینے, آپ کے سامنے آگ کا شعلہ لے آیا, تو پیارے رسول نے دوڑ کر کے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کا گلا گھونٹا اور اس زور سے دبایا کہ اس کی زبان نکل گئی, اور اس کی زبان کی تری آپ کے دست مبارک میں پڑی. پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ نماز کے درمیان آگے پیچھے ہو رہے تھے, کیا سبب تھا؟ صحابہ نے نہیں دیکھا. یہ پیارے رسول کا یہ بھی موجودہ یہاں دیکھ لیجئے, دوسروں نے نہیں دیکھا. پیارے رسول نے فرمایا, انہ قد عرض لی شیطان, میرے سامنے ایک شیطان آیا, اراد ان یقطع صلاتی, میری صلات کو باطل اور کر دینا چاہتا تھا, کاٹ دینا چاہتا تھا. تو میں نے اس کو پکڑا اور گھونٹا اس کو, اور میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ کر کے باندھ دوں مدینے کی مسجد کی کسی کھمبے میں. یہ لابو بھی ہے سجان المسجد, یہی سجان المدینہ, مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. ثم تذکر تو قول آتی سلیمان رب حبلی ملک اللہ مغل احمد بادی. پھر مجھے یاد آیا حضرت سلیمان علیہ السلام, یاد آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کہ اے میرے رب مجھے ایسی حکومت دے, ایسی بادشاہت دے جو کسی اور کے لیے نہ ہو. گویا جنوں کو قبضہ کرنے کی حکومت کسی اور کو نہیں ملی, صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تھا کسی طرح, کیونکہ اور ہدہد کا قصہ بھی ہے, آپ ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کے ساتھ یہ معجزہ رکھا. فرحا نملت, یعنی کہنے کا مطلب بڑی چیز تو ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کوئی انہونی چیز نہیں ہے. اللہ کی قدرت یہ بعید نہیں ہے, بڑی چیز نہیں ہے. علیہ صلی اللہ علیہ عزیز فرحا نملت, تو آپ نے دیکھا ایک چونٹی کو مستلقیتن پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف دعا کر رہی ہے. بہت بڑا ایک اور نقطہ یہاں سمجھیے, آسمان کی طرف پیر اٹھائے ہوئی تھی. کیوں؟ سبحان اللہ. اس حدیث کو ہمارے علماء نے ان احادیث کے ساتھ رکھا ہے جس میں اللہ رب العزت کے استواء علی العرش کی دلیل جسے لیتے ہیں. چونٹی کو بھی ایک فطرت کی چیز, ایک فطرت جانور کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ اس نے کوئی کہیں سے سیکھا ہے اور نہ کسی نے اس کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے, چونٹی پیر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہی تھی اور بارش طلب کرے تھے, اللہ مین خلق من خلق, یہ لفظ نقل فرمایا ہے. چیٹی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری تمام مخلوقات میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں, لیس بنا غنا عن سقیاک, تیری بارش کے سے ہم بے نیاز نہیں ہیں. تو جب یہ دعا سنی حضرت سلیمان علیہ السلام چیٹی کی, تو اپنی قوم سے, اپنی امت سے کہا کہ ارجعوا, واپس چلو. فقط تو کہ تم بے دعوت غیر حکم, آپ کو وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اس کی دعا سے بارش ہوگی. فقط تو کہ تم بے دعوت غیر حکم, تمہارے علاوہ جنہوں نے دعا کی ان کے دعا کے ذریعے سے تمہیں بارش ملے گی. یہ ہے. تو یہاں چونٹی اپنے پیر کو اوپر اٹھا کر کے دعا مانگ رہی تھی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, صحیح حدیث کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ایک روایت ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى فاشار بظهر کفیه الى السماء. حضرت پیارے رسول نے استسقاء میں دعا کے وقت اپنے دونوں ہتھیلیوں کی پیٹھ کو آسمان کی طرف کیا, وہ اس طرح بغل بھی نظر آ جائے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ کر کے. یہ بھی وہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خشکی کو سری سے بدل دے, جس طرح عام طور پر اس طرح دعا مانگتے ہیں یہ سیدھا تھا جو حالت ہے اب اس کو الٹ کر کے صحیح کر دے اللہ تعالیٰ, یہ اشارہ تھا. تو آپ صرف استثناء کے اندر اس قسم کی دعا مشروع ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص مصیبت زدہ ہے اور اپنے لیے خصوصی دعا مصیبت ملنے کی کر رہا ہے تو اس طرح کرے تو جائز ہے, لیکن جہاں تک معلوم ہوتا ہے پیارے رسول نے اور دوسری جگہ پر جس طرح قنوت دعائے قنوت وغیرہ کی آپ نے, اس میں آپ سے مقبول نہیں ہے کہ آپ نے ہتھیلی کے بجائے ہتھیلی کے پیٹھ کو اوپر کر کے دعا مانگی ہو, نہیں. اس سے یہ صحیح سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ صرف اس قصہ کے وقت آپ اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو بس آلو ہو دے تو انہیں, یعنی اپنے ہتھیلیوں کو اوپر رکھو. یہ ہے گویا خصوصی طور پر اس قصہ کے اندر پیارے رسول نے یہ سنت خاص طور پر رکھی ہے. اس وجہ سے عام حالات میں جو دعا پیارے رسول کا طریقہ تھا, جو طریقہ تھا دعا میں, وہی ہتھیلی کو اوپر کر کے دعا مانگنے کا ہے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ آلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض چند ایک سوالات حضرت خدمت میں قرآن حدیث کی روشنی میں جوابات سے نوازی. پہلے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد و رسولہ کی بات ہے, اسے پڑھنا ضروری ہے یا پڑھنے تو ثواب اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر روایات میں پہلے تشہد میں صرف التحیات کا ذکر ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرے تشہد کا پیارے رسول پر درود پڑھنے کا ذکر ہے, لیکن دوسری روایات میں آیا ہے ذکر. اس وجہ سے جہاں تک راجح مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر پڑھ لے تو افضل ہے اور اگر نہ پڑھے تو نماز میں خلل یا کمی نہیں ہوگی. اور یہاں ایک چیز کا یہ بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اس قصہ کے جس طرح وہاں سبحان اللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مذہب میں خلاف واقع اور خلاف حدیث ہے. اس قصہ میں انہوں نے حنفی مذہب میں خاص طور پہ نماز کا ذکر کرتے ہیں, نماز مشروع نہیں ہے. حالانکہ واضح طور پر صحیح روایت بخاری ہو رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کی دو رکعتیں نماز پڑھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, حنفی مذہب میں خاص طور پہ دعا صرف ہے, ایسے نکل کر کے دعا کرے نماز پڑھنا مشروع ہے, یہ مسئلہ غلط ہے ان کے یہاں. یہاں بھی ایک مسئلہ یہاں یاد آیا, کہتے ہیں کہ اگر نماز میں صحیح ہے پہلے تشہد میں, ہو سکتا ہے متاخرین ہی کا قول ہو, پہلے تشہد میں اگر التحیات کے علاوہ کچھ بھی پڑھا جاتا تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ چیز پورے طور پر غلط ہے, کیونکہ صحیح حدیث میں پیارے رسول سے ثابت ہے کہ آپ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتے تھے, لیکن دوسری روایات میں آیا ہے صرف تحیات کا بھی. اس وجہ سے پڑھ لینا افضل ہے, اور اگر نہ پڑھے آدمی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. کسی کی طرف سے آیا خصوصی طور پر جب نماز فرض ہو, جماعت وغیرہ کی ہو, لمبی ہونے کا خطرہ ہو, تو اگر آدمی نہ پڑھے تو کوئی ارنج نہیں, لیکن سنتوں میں تو پڑھنے زیادہ افضل رہے گا, کیونکہ وہ اپنی نماز ہوتی ہے, آپ اس کے مختار ہیں, جیسی چاہے لمبی کریں.
تو بعض امام اگر لمبی تحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں تو پڑھ سکتے ہیں,
کوئی حرج نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. آپ اگر پڑھ رہے ہیں, کبھی کبھی امام لمبی تحیات ہی پڑھ رہے ہیں اور آپ ذرا سا پڑھ کر کے آپ دونوں کر سکتے ہیں تو کریں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کسی کی طرف سے آیا ہوا تحفہ کسی اور کو تحفہ دیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں, وہ تحفہ گویا آپ نے لے لیا, آپ اس نے قبول کیا, وہ آپ کی ملکیت ہوگی, جس طرح آپ خرید کر کے کسی کو دیتے تھے. البتہ یہ چیز نہ ہو کہ انہی کو وہی تحفہ واپس کیا جائے, یہ چیز صحیح نہیں ہوگی, نہ اخلاقی طور پر نہ شرعی طور پر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے تھے, اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دیتے تھے, وہی تحفہ لوٹانا انہی کو یہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن تحفہ کو دینا, تحفہ کے بدلے تحفہ دینا, یہ سنت ہے اور تاکید ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کو دے سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں. کافر یا مشرک کو اس کے نیک کام کرنے کی جزا ملے گی دنیا میں, جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یرید الآجرۃ من کان یرید الآجرۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا. ہم دنیا میں جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دیں گے. نیک کام اگر کر رہا ہے تو اس کے بدلے جہاں تک روایات میں صحیح روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بدلا دے گا, لیکن آخرت میں ہمارا ہو گیا آخرت میں خراب قیامت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا. جیسے ہمارے یہاں دو پارٹ میں ایسی کوئی عیسائی صاحب حیثیت ہوتے ہوئے غریب مسلمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں مسلمان کی حیرت کر دیں, یقیناً ان کو دنیا میں بدلا دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے جنازہ پڑھا گیا, پیارے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو شبہ کی گنجائش نہیں ہے. متواتر روایات ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں خود داخل ہو کر کے لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی حجرا چھوٹا تھا, زیادہ سے زیادہ 10-15 آدمی دو سب بنا کر کے اب بھی اندازہ کیا جائے تو دو سب سے زیادہ 6-6 آدمی 8-8 آدمی سے زیادہ دو سب بنا کر کے 16 آدمی 15 آدمی آ سکتے ہیں. اس طرح کر کے مختلف امام کے پیچھے کئی جماعتیں آپ کے جنازے مبارک کی ہوئی, لیکن اور دوسرے انبیاء کی ان کی ہمی نماز تھی. واؤسانی بسلا تو زکات ماد الحیٰ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, اسی طرح وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیق النبی وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. تو جہاں تک ترین قیاس ہے کہ ان کے یہاں بھی جنازے کی نماز مشروع عام طور پر رہی ہوگی اور خود انبیاء کے لیے, لیکن پیارے رسول کے بارے میں تو صبح کی گنجائش نہیں ہے آپ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی.
وہ تو کہتے ہیں درود شریف پڑھا اور لوگ نکلتے رہے,
یہ
درود شریف پڑھ کے لوگ نکلتے رہے,
یہ غلط ہے.
جنازہ نہیں,
جنازہ نہیں, جنازے کی نماز پڑھتے تھے. اور جو کہتے ہیں کہ درود باقاعدہ روایات صحیح روایات ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف درود پڑھ کے نکلتے تھے, تو درود پیارے رسول کے اوپر کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, نکلنے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ڈھکوسلے کی بات ہے, صحیح روایات ہیں جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کان انداز یہ دخلو نالی ارسالن و یسلو, یعنی چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے داخل ہوتے تھے اور نماز جنازہ پڑھتے تھے. وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتے وقت اذان دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر جماعت ہے سفر کر رہے آپ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آخری رات میں نزول فرمایا, حضرت بلال کو کہا کہ دیکھو آخری رات ہو گئی ہے, سب تھکے ہارے ہیں, کوئی آدمی فجر کے وقت تک جاگے اور فجر کے وقت ہم سب کو جگا دے. حضرت بلال نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں. کہتے ہیں ٹیک لگا کر کے کسی کجاوے کی کا ٹیک لگا کر کے اور مشرق کی طرف ہو کر کے بیٹھ گئے, اسی حالت میں سو گئے اور سب سوئے ہوئے تھے یہاں تک کہ سورج نکل گیا, اور سب سے پہلے سورج لگنے کی وجہ سے تیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. پیارے رسول نے فرمایا کہا یا بلال, بلال تم نے کیا کیا, تم اسے داری لی تھی اور سو گئے؟ تو انہوں نے بہت معقول جواب دیا, کہا اللہ کے رسول اخذ نیما اخذک, آپ کو جس طرح نیند آ گئی مجھے بھی ایسی آ گئی. تو بہرحال پیارے رسول نے کہا کہ اچھا یہاں سے نکلو. پھر گئے آپ دوسری جگہ اترے اور وہاں آپ نے حضرت بلال کو فجر کی اذان دن نکلنے کے بعد دیکھی, فجر کی اذان دینے کا حکم دیا, پھر سنتیں پڑھی گئیں, پھر اقامت ہوئی, پھر آپ نے نماز پڑھی. اس وجہ سے اگر جماعت کی پورے جماعت کی نماز چھوٹی ہے تو اس کے لیے اذان کا نماز ہو, لیکن ایک شخص اگر گھر میں سو رہا ہے جماعت چھوٹی ہے تو وہاں اذان چونکہ اس کے محلے کی ہو گئی ہے اذان نہیں, البتہ اقامت کہہ کر کے اور اپنی نماز. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قضا نماز میں جہر نہیں ہے, دن میں بھی آپ اگر فجر پڑھ رہے ہیں تو بالجہر جو جس طرح اس کو ادا کرنا تھا اپنے وقت پر اسی طرح اس کو ادا کرنا. سنت اور نفل کے سنت اور فرض سنت بھی پڑھنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قضا سنت کی قضا نہیں, یہ سب چیزیں غلط ہیں. پیارے رسول نے دو رکعت نماز پڑھی قضا کی, پھر اس فجر کی, اس کے بعد پھر فرض نماز پڑھی. کسی سعودی سے میں 10 ریال میٹر میں کام لیتا ہوں, آگے میں 2 ریال رکھ کر 8 ریال میں کسی اور سے کام کروا لیتا ہوں, یعنی گویا 10 ریال میٹر سے کام لیتے ہیں کہ 1 میٹر کا 10 ریال لیں گے, لیکن اپنے طور پر 2 ریال رکھ کر 8 ریال میں کسی اور سے کام کرا لیتے ہیں, تو کیا یہ 3 میٹر 2 ریال لینا میرے لیے حلال ہے؟ حلال ہے انشاء اللہ, کیونکہ آپ چونکہ ایک واسطہ بنے ہیں جس کو کہتے ہیں کسی طرح دلال ہو اور کچھ ہو, دلالی بھی جائز ہے معقول انداز میں, آپ نے زیادہ بھی نہیں لیا, 2 ریال لیا, اچھا کیا ان کو 8 ریال دیا. بہت سے لوگ تو 2 ریال دے کر کے 8 ریال خود لیتے ہیں, محنت بیچارے کی سب ضائع جاتی ہے, مجبور لوگ کیا کریں, گھر میں بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں اور نہیں کر نہیں سکتے. دوسرا سوال, کوئی کام میں کوئی کام میں زیادہ پیسہ میں ٹھیکہ لیتا ہوں, آگے کم پیسہ میں کسی اور کو ٹھیکہ, وہی بات ہوئی. اگر معقول ہے آپ اس کو غنیمت سمجھ کر کے اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو یہ چیز صحیح ہے, کیونکہ آپ دوڑتے ہیں, آپ بھی ان کو تقسیم کرتے ہیں, کام دیتے ہیں, ان کے لیے کام مہیا کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک چیز ہے کوآپریشن کی, ٹھیک ہے. سوال, ہم دور بیٹھے ہوئے لوگ پرچی لکھ کر سوال کرتے ہیں اور آپ کے جواب کے منتظر رہتے ہیں, یہ قریب بیٹھنے والے سوال پر کرتے رہتے ہیں, یہ مناسب ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سوال نہ کریں, پرچی آنے کے بعد ہی سب جواب ہو. ٹھیک ہے, چلیے, آپ کی بات صحیح ہے. اگر سب کا جواب بر وقت ہو جائے, آپ بھی اس سوال سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. کوئی بہت ہی ضروری سوال ہو تو یہ ایک بات ہے, یعنی ضروری بات ہو تو اس کو پوچھیں, ورنہ کوئی پوچھے نہ کہنا چاہتے ہیں. بہرحال دیکھیے جو مناسب ہو, لیکن جو سوال ہو مناسب اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. نماز سے باہر آتے ہی یعنی سلام پھیرتے ہی تین دفعہ اللہ اکبر یا استغفر اللہ, استغفر اللہ تین مرتبہ کہنا, اللہ اکبر ایک بار, اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد آواز کہتے تھے. رنگسائی کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ما کنت عارف انتظار صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر حین ينصرف من الصلاۃ, کہ میں پیارے رسول کی نماز سے فارغ ہونے کو اسی طرح جانتا تھا جب اس طریقے سے جانتا ہے جب آپ زوردار اللہ اکبر کہتے تھے. تو یہ سنت ہے, اسی طرح آپ تین مرتبہ استغفر کہتے تھے, اس کے بعد دوسرے دفعہ اللہ معنی اللہ ذکر کا شکر کا حسن عبادت کا, پھر اس کے بعد آیت الکرسی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, اور معوذات پڑھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے ان کے معنی سمجھ کر کے, کیونکہ ان کا اچھا اثر آدمی ذکر اذکار کرتا رہے, کیونکہ بہت سے لوگ زندگی بھر یاد نہیں کرتے ہیں اور یہ مبارک ذکر سے محفوظ کیا نام محروم رہتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہو شاید, لیکن عام طور پر آپ دیر تک بیٹھ کر کے یہ سب دعائیں پڑھتے تھے. سوال, ہمارے یہاں عورت سجدے میں دونوں ہاتھ کو زمین پر بچھا کر سجدے کرتی ہیں, ایسے سجدے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جہاں تک یقینی طور پر میرا ایمان ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ پیارے رسول نے کہیں بھی جہاں بھی فرمایا کہ مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھو, جس طرح میں حج کر رہا ہوں اس سے حج کے طریقے لے لو. مرد عورت سب کے لیے احکام ہے, جہاں خصوصی احکام ان کے لیے ہیں وہ واضح طور پر بیان ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں عورت بچھا لے اور اپنے سرین کو زمین سے چمٹا لے سینے کو اور سرین کو, کیونکہ وہ اس کو پردے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پردے کی تو ضرورت ہے, تو آپ پردہ پہلے سے کرا کر کے با پردہ ہو کر کے اوڑھ بیڑھ کر کے پڑھے, اسی وجہ سے تو اس کی نماز گھر میں, گھر کے باہر کے حصے میں اگر پڑھ, گھر کے دالان میں پڑھ رہی ہے تو اس کا درجہ کم, اور اگر اپنے ادھیری کوٹری میں پڑھ رہی ہے تو اس کا درجہ اس وجہ سے زیادہ ہوا. تو کیونکہ نماز اس کو اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مرد پڑھے گا, تو پردے سے پڑھے وہ اپنا جسار میں, لیکن اس میں یہ تصور کہ نہیں وہ چمٹ کر کے پردہ کہیں بھی رہے, مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو کر لیں, یہ پردہ صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف یہ اس طرح کرنا غلط ہے. میں نے یہ مذاہب کی بات ہے, بعض مذاہب کی آرا ہی نے اس قسم کی چیزوں کو زیادہ پھیلایا ہوا ہے, ورنہ حدیث شریف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک روایت میں حضرت علی سے ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنی پیٹھ کو جو ٹیڑھی کر کے, یعنی بڑے چمٹ کر کے والی بات ہے, لیکن ہاتھ بچھانے والا ذکر وہاں نہیں ہے. میں نے اپنی بھتیجی کو دو دفعہ دودھ پلایا اور متواتر پلایا, مگر بچی نے دونوں دفعہ فوراً الٹی کر دی. اس وقت بچی یعنی میری بھتیجی کی عمر صرف 3 دن تھی. آیا قرآن سنت سے رضاعت ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ دو دفعہ پلائے ہوئے دودھ کو ہضم بھی کر لیتی تب بھی رضاعت یا حرمت ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ 5 مرتبہ سیراب ہونے سے کم میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اگر 5 مرتبہ اس نے پی لیا پیٹ بھر کے چھوڑ دیا, پھر دوسری مرتبہ پیٹ بھر کے چھوڑ دیا, اس طرح 5 مرتبہ اگر پی لیا ہے تب حرمت ثابت ہوگی, اس سے کم میں حرمت ثابت ہے. کہاں بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہے کہاں فیما انذرا من القرآن عشر رضعات محرمنا, پہلے رضعات کے حکم میں 10 مرتبہ جب 10 مرتبہ پیٹ بھر کے پی لیتی تب حرام ہوتی تھی. ثم منسخنا بخمس معلومات محرمنا, پھر منسوخ ہو کر کے 5 مرتبہ اگر پی لیں تو حرام ہوگی, اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس وجہ سے وہ انشاءاللہ آپ کی بھتیجی ہے، آپ کا بچہ ان سے شادی کر سکتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی اور بس سارے سہیوار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں پر عمرہ کر کے کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا پہلا عمرہ اپنی طرف سے کیا، لیکن میری آنے کی خواہش اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے کرنے کی تھی، تو مختصر میں نے دوسرے عمرے کی نیت کی اور ثواب کے لیے حاضر ہوا، لیکن میں نے اپنے دائیں کندھے سے اپنا احرام ہٹانا بھول گیا. کیا اس کسی بھی احرام میں آدمی طواف کے وقت احرام قدوم طواف قدوم میں اگر اس نے کندھا نہیں کھولا تو اس سے عمرہ میں کوئی نقص نہیں ہوتا بھول کر کے اگر ایسا کیا ہے، لیکن آپ کا یہ عمرہ جو آپ نے کیا ہے دوسرا، شاید آپ نے احرام باندھا ہوگا اس کے لیے تنعیم سے، یہ عمرہ در رسول کی سنت میں اس کا ذکر نہیں. اگر آپ نے کیا ہے اور صرف اشکال آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کندھا نہیں کھولا تھا تو کیا عمرہ غلط ہوا ایسے ہوا، تو اس کندھا نہ کھولنے کی وجہ سے آپ کے عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر مجھے دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا نہیں. سجدہ سہو کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس سے ہر غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اگر دو غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو دو سجدہ سہو شرط یہ ہے کہ ارکان نہ ضائع ہو، رکن صلاح جیسے سورہ فاتحہ نہ چھوڑا ہو یا کہ رکو نہ چھوڑا ہو یا سجدہ نہ چھوڑا، اگر